نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وقال الله تعالى إنا أنزلناه في ليلة مباركة وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد.
اسپیکر کو کیا ہو رہا ہے؟ شور موت.
آج شب برات کے حوالے سے کچھ باتیں, علمی باتیں آپ کے سامنے پیش کروں گا. اس بارے میں پہلے کئی بیانات میرے ہو چکے ہیں 15 شعبان کی رات کی تحقیق کے حوالے سے, اور ان میں 2-3 بیانات انٹرنیٹ پر موجود بھی ہیں, تو اس لیے بظاہر تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے, وہی باتیں بار بار ریپیٹ ہوں گی. خاص طور پہ جو لوگ انٹرنیٹ پر بیان سنتے ہیں ان کو شاید اس بیان سے کوئی فائدہ نہ ہو, کیونکہ وہی بیان ہوگا جو پہلے کئی بار کر چکا ہوں. اب آپ کہیں گے وہی دوبارہ کیوں کر رہا ہوں پھر؟ تو بھائی ایک ہی تحقیق ہے, اس کے علاوہ کوئی دوسری چیز تو پیش کر نہیں سکتے. ہاں یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس موضوع پر کیوں کر رہا ہوں دوبارہ, بیان کا اسٹائل وہی ہوگا جو پہلے اس موضوع پر جب بھی بیان ہوا ہے, تو پہلے جو ترتیب تھی وہی ترتیب اس بیان میں بھی رہے گی. البتہ یہ سوال ہو سکتا ہے کہ جب پہلے اس موضوع کو کئی دفعہ چھیڑا جا چکا ہے تو دوبارہ کیوں چھیڑ رہے ہیں؟ تو اس کا جواب تو آپ دیں گے, اس لیے کہ آپ میں اکثر ایسے لوگ ہوں گے جنہوں نے پہلے وہ بیان نہیں سنا ہوگا. نئے نئے لوگ آتے ہیں تو آپ کی وجہ سے کر رہا ہوں. مجھے بہت بوریت ہو رہی ہے یہ بیان کرنے میں, 15 شعبان کا جو موضوع ہے نا یہ پرانا ہو گیا بہت. لیکن بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ بیان میں کوئی نئی بات بھی سامنے آ جاتی ہے, انسان کا دماغ چلتا ہے, کچھ یاداشت اور پرانی باتیں یاد آ جاتی ہیں. تو دعا کریں اور بھی کچھ باتیں یاد آ جائیں تاکہ نیٹ پر جو لوگ سن رہے ہوں ان کو بھی فائدہ ہو جائے. آج شعبان کی میرا خیال ہے 12 تاریخ ہے, 11 ہے, 13 ہو گئی. اچھا کل 14 ہے, میرا کل کی رات پھر 15ویں رات ہوگی, 15 پرسوں کی رات 15ویں رات ہے, تو پرسوں جو ہے وہ 15 شعبان کی رات ہوگی, یعنی کہ شب برات پرسوں ہے. ٹھیک ہے. عام طور پر جیسے ہی یہ شب برات آنے والی ہوتی ہے ہماری مساجد میں خطیب حضرات اس کے فضائل پر بہت لمبے چوڑے بیانات کرتے ہیں. بعض مساجد سجائی جاتی ہیں, اجلے اجلے کپڑے پہنے جاتے ہیں, مختلف قسم کے منے اور مختلف قسم کی منیاں جو اسلامی چینل سے جن کا تعلق ہے وہ سج دھج کے قبرستانوں کا رخ کرتے ہیں اور کرتی ہیں. اس رات میں گول گپے والوں کے, آلو چھولے والوں کے, چاٹ مسالے والوں کے, گولے گنڈے والوں کے بھی وارے نیارے ہو جاتے ہیں, اور حلوے والوں کے چینی کافی فروخت ہوتی ہے. تو بہرحال بہت کچھ ہوتا ہے. اس میں میں انشاءاللہ کوشش کروں گا نمبروار ترتیب سے کہ جتنے کام ہیں ان میں کون سا صحیح ہے کون سا غلط ہے، کچھ مختصر دلائل کے ساتھ. سب سے پہلی چیز ہے کہ کیا اس رات کی کوئی اضافی فضیلت ہے، یہ سوال ہے. اس بارے میں بہت ساری احادیث ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ اس رات کی اضافی فضیلت ہے، عام راتوں سے یہ رات ممتاز ہے. لیکن وہ تمام احادیث میں سے کوئی ایک حدیث بھی ایسی نہیں جو بالکل بے غبار طور پر صحیح ہو. بے غبار صحیح کا مطلب جس کے صحیح ہونے پر تمام محدثین کا اتفاق ہو. کچھ نہ کچھ کلام، کچھ نہ کچھ تبصرہ ہر حدیث پر موجود ہے. اس کی وجہ سے اس بارے میں علماء کی دو رائے بن گئی ہیں. ایک رائے تو یہ ہے کہ یہ احادیث اتنی کثرت سے ہیں کہ ان کی کثرت کی وجہ سے ان احادیث کو قوت مل گئی ہے. کمزور راوی بھی جب بہت کثرت سے بیان کریں نا، کمزوروں کا ایک مجموعہ ہو تو وہ مجموعہ طاقتور بن جاتا ہے. محدثین کی اصطلاح میں ایسی حدیث کو حسن کہا جاتا ہے. ضعیف روایت جب کثرت سے ہو تو کثرت طرق کی وجہ سے وہ درجہ حسن کو پہنچ جاتی ہے، مقبول ہوتی ہے. تو جن حضرات نے ان احادیث کی کثرت کی طرف دیکھا وہ اس کی فضیلت کے قائل ہیں، اور وہ جمہور ہیں جن میں بڑے بڑے علماء ہیں. اور بعض حضرات جن کی تعداد بہت کم ہے، لیکن وہ بھی بہرحال ان میں بھی بعض بہت بڑے محقق ہیں، وہ اس رات کی سرے سے فضیلت ہی کے منکر ہیں. بلکہ بعض نے تو یہاں تک دعویٰ کیا، جن میں شاید مجھے یاد پڑتا ہے ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالی ہیں، انہوں نے تو یہ دعویٰ کیا ہے کہ یہ رات شب قدر کی فضیلت کو گھٹانے کے لیے رافضیوں نے، شیعہ لوگوں نے اس کو زیادہ بڑھایا چڑھایا. یعنی اصل تو شب قدر ہے نا جو رمضان کے آخری عشرے میں ہوتی ہے، تو اس کی فضیلت کو تھوڑا کم کرنے کے لیے اس کو بہت زیادہ بڑھا چڑھا دیا انہوں نے. لیکن بہرحال یہ دعوے ہیں، کوئی مدلل کوئی واضح دلیل نہیں ہے اس پر. تو بہرحال دو رائے ہیں. اب اس میں عوام کا کیا کرے، دو رائے ہیں تو عوام کو جمہور کی اتباع کرنی چاہیے، خاص طور پہ جب جمہور کے پاس روایات کی کثرت بھی ہو. یہ تو ہو گئی اس رات کی فضیلت. باقی ایک الگ بات ہے جس میں لوگ عام طور پہ فرق نہیں کرتے، کہ رات کی فضیلت سے عبادت کی فضیلت ثابت نہیں ہوتی. عبادت کی فضیلت کے لیے مستقل دلیل ہونی چاہیے. سمجھ رہے بات کو؟ کوئی دن اگر بڑا دن ہے، جیسے عید کا دن عظیم دن ہے، فضیلت والا دن، لیکن اس میں عبادت کی کوئی فضیلت نہیں ہے، اضافی فضیلت. تو اس لیے بعض اس کی فضیلت کے قائل ہو گئے بھی رات کی عبادت کی فضیلت کے قائل نہیں، لیکن بہرحال جمہور عبادت کی فضیلت کے بھی قائل ہیں، اور اس بارے میں بھی روایات موجود ہیں. لہذا جو بات شب برات کے حوالے یا 15 شعبان کے حوالے سے جو بات دلیل کے لحاظ سے روایات کی کثرت کو اگر دیکھا جائے قوی معلوم ہوتی ہے، وہ یہ کہ اس رات اگر کوئی عبادت کرنا چاہے تو اللہ کی رحمت سے قوی امید ہے کہ انشاءاللہ اسے اضافی ثواب ملے گا. اور جو اس رات عبادت کرنے والا ہے اسے بدعتی نہیں کہہ سکتے ہم. بعض لوگ اس میں بہت مبالغہ آرائی کرتے ہیں دونوں طرف سے. میرے پاس میسیجز آنا شروع ہو جاتے ہیں مختلف حوالوں سے، شب برات کے حوالے سے. بعض میسیجز ایسے آتے ہیں جو یہ ہوتا ہے کہ جو اس رات کی فضیلت کے قائل ہیں وہ بدعتی ہیں، یہ بھی غلط ہے. اور بعض دوسری جانب غلو کرتے ہیں کہ جو اس رات کی فضیلت کے منکر ہیں وہ بدعتی. آج صبح کسی کا میسج آیا کہ جو اس کی فضیلت کا انکار کرتے ہیں وہ بدعتی ہیں. تو میں نے ان کو جواب دیا کہ ایسا نہ کہو، اختلافی ایک مسئلہ ہے. بعض بڑے بڑے علماء دوسری طرف گئے ہیں، بدعتی نہ کہو، اس میں اختلاف رائے اور کتنے مسائل میں اختلاف ہے، تو ایک اور میں ہو گیا تو کیا ہو گیا. ایک صاحب بڑے پریشان ہوئے، میرے پاس آئے کہ یہ ویڈیو سی ڈی کی جو تصویر ہے اس کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے، بعض کہتے ہیں تصویر ہے بعض کہتے ہیں نہیں ہے، کیا مصیبت ہے یہ، کیا پریشانی، ہم جیسے لوگ کہاں جائیں پھر. بہت غضبناک ہو رہے تھے. میں نے کہا آپ کہیں بھی نہیں جائیں، جہاں جائیں گے دھماکے ہر جگہ ہو رہے ہیں، لوڈ شیڈنگ ہر جگہ ہے، کہیں گے نہیں بتاؤ میں کیا کروں. تو میں نے کہا اس سے پہلے بھی تو علماء میں کئی مسائل میں اختلاف ہے یا نہیں، تو اس وقت آپ جو کر رہے تھے وہ ابھی بھی وہی کچھ کر لیں. کتنے مسائل میں امام شافی کا امام ابو حنیفہ سے اختلاف ہے، کتنے مسائل میں امام ابو حنیفہ کے شاگردوں کا اپنے استاد سے اختلاف ہے. تو جو اس وقت کرتے ہیں وہی اس وقت بھی کر لیں. تو یاد رکھیے اس بارے میں اپنا ذہن بنانا چاہیے، یہ جو ہمارے دماغوں میں ایک چیز بس گئی ہے نا کہ نہیں ہر ہر چیز میں اتفاق ہو، یہ بات ہی غلط ہے. انسان کی فطرت میں اللہ نے اختلاف رکھا ہے. یہ جو کہتے ہیں نا دو مولوی ایک جگہ جمع ہو کے کبھی متفق نہیں ہو سکتے، یہ بالکل درست ہے، لیکن اس متفق نہ ہونے کی بعض دفعہ وجہ تو غلط ہوتی ہے، بعض دفعہ وجہ صحیح ہوتی ہے. غلط وجہ یہ ہوتی ہے نفس پرستی، خام خام حق کی مخالفت، یہ تو غلط وجہ ہے. اور بعض دفعہ اس لیے اختلاف نہیں ہوتا کہ دونوں کے پاس علم ہے، سوچنے کا ہے، تو رائے شریعت نے بہت سی چیزوں میں تو وضاحت کر دی بالکل ٹھوس، اس میں تو اختلاف کوئی بھی کرے گا جہنمی ہے. لیکن بہت سی چیزوں کو شریعت نے اجمالی بیان کیا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ تاکہ اس امت کے لیے لچک پیدا رہے. یہ کیونکہ قیامت تک کے لیے دین آیا ہے نا، قیامت تک کے لیے، تو جو قانون لچکدار نہیں ہوتا وہ ہر زمانے، ہر قوم، ہر معاشرے میں چل نہیں سکتا. وہ چل نہیں سکتا. دیکھیں جو جن علاقوں میں سردی بھی پڑتی ہے، گرمی بھی پڑتی ہے، تو اب یا تو آپ کے پاس اتنے پیسے ہوں کہ سردی کے الگ کوٹ خریدیں اور گرمی کے لیے الگ کپڑے خریدیں، پھر تو ٹھیک ہے. غریب آدمی کیا کرتا ہے، ایسے کپڑے پہنتا ہے، کہتے ہیں لوگ کہتے ہیں یہ سردی میں بھی چل جائیں گے، گرمی میں بھی چل جائے گا، صحیح ہے نا، تو یہ دونوں میں چل جائے گا. تو اختلاف کا فائدہ یہ ہوتا ہے علماء کے اختلاف کا کہ بوقت ضرورت آپ دوسرے عالم کی رائے پر عمل کر سکتے ہیں، اس کے بڑے فائدے ہوتے ہیں اختلاف. اب دیکھو ویڈیو سی ڈی میں اگر سب کا اتفاق ہو جاتا کہ یہ حرام ہے تو بہت ساری خیر کی باتیں رک جاتی، اور بہت سے لوگوں کے لیے دین پہ چلنا مشکل ہو جاتا. اور اگر بالکل اتفاق ہو جاتا کہ بالکل حلال ہے تو عین ممکن ہے کہ فحاشی اور بے حیائی کا دروازہ کھل جاتا. تو اب جو دیکھ رہے ہیں وہ بھی تھوڑا تھوڑا ڈر ڈر کے، بھائی حرام کا امکان بھی ہے تھوڑا سا ایک اعتدال سے، اور جو بچ رہے ہیں وہ ایک آپشن ہے کہ کبھی ضرورت پڑی تو دیکھ بھی لیں گے. کیا خیال ہے؟ چلتا ہے بھائی، ڈاکومنٹری آ رہی ہے، شیر چیتے کی لڑائی ہے، دیکھیں تو صحیح چیتا لڑتا کیسے، ایک دفعہ تو دیکھ لیں. جنگل میں جا کے تو دیکھنے کو ملے گا نہیں چیتا، اور ویسے جو ہے چڑیا گھر میں چیتا ملے گا مگر لڑتا ہوا نہیں. اس بیچارے کو ایسے جگہ پہ رکھا ہوتا ہے کہ وہ لڑائی کے علاوہ اس میں چیتا پن ختم ہو چکا ہوتا ہے، وہ بلی پن پیدا ہو چکا ہوتا ہے اس میں، خرگوش پن، ہر چیز، ہر پن پیدا ہو گیا، چیتا پن ختم ہو گیا، ایسے ماحول میں رکھا ہوتا ہے اس. یہ جو ہمارے بھائی اہل حدیث حضرات ہیں نا مسلک، یہ بھی فروعی مسائل کو بہت زیادہ بڑھاتے ہیں. ان کے مسلک کی بنیاد ہی اس پر ہے کہ رفع الیدین اور یہ آمین اور یہ، اسی سے چھیڑ چھیڑ کے لوگوں کو کاٹتے ہیں. پھر تو ان سے بھی میں گزارش کروں گا کہ چھوڑ دو ان مسائل کو، صحابہ کرام سے ایک مسئلے میں اختلاف چلا آ رہا ہے، وہ حل نہیں ہوا تو آپ کون ہوتے ہیں حل کرنے والے؟ جہاں اتنے سال سے ہزاروں سال، ڈیڑھ ہزار سال تقریباً ہو گئے، امت ایک امت کا ایک طبقہ رفع الیدین کے بغیر پڑتا چلا آ رہا ہے، تو چلو اب چلنے تو تھوڑا سا اور، ٹھیک، اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں ہاتھ دھو کے، تو اور جو کر رہے ہیں ان کے بھی نہیں پیچھے پڑو. ہماری مسجد میں ہیں بعض اہل حدیث حضرات ہیں، میں نے کبھی نہیں چھیڑا ان کو کہ رفع الیدین کیوں کرتے ہو، کر رہے ہو جانے تو بھائی ٹھیک ہے جو، لیکن ان کی عادت ہے چھیڑنے کی، ان کی عادت. اور پھر ڈائریکٹ مجھے کوئی چھیڑ دے تو میں بٹھا لیتا ہوں، بیٹھ جاؤ. پھر مصیبت یہ ہے کہ تحقیق تحقیق کی رٹ لگا کے رکھتے ہیں یہ لوگ، مگر تحقیق پھر کرتے نہیں ہیں، یہ بڑی مصیبت. کہتے ہیں ہم تقلید نہیں کرتے، ہم تحقیق کرتے ہیں. تو بیٹھو نا مولوی بیٹھا ہے تمہارے سامنے، کرو نا تحقیق، بتاؤ اس حدیث کا کیا جواب ہے تمہارے پاس، بتاؤ یہ جو تم نے کہا ضعیف ہے تو تمہارے پاس اس کو ضعیف کہنے کی کیا دلیل ہے. نہیں کرتے وہاں، پھر اندھی تقلید کرتے ہیں اپنی مولوی صاحب کی. امام ابو حنیفہ کی تقلید کرتے ہوئے موت آتی ہے. میں یہ جذباتی اس لیے ہو رہا ہوں کہ میں ان لوگوں کو بہت بھگت رہا ہوں، اور افسوس اس پر ہوتا ہے کہ وہ دور جس میں نمازی کو مسجد میں لانا مشکل ہے، اس میں لاتے ہی اس کے ٹانگیں چوڑی اور سینے پہ ہاتھ اور کندھوں کو یوں کر کے اچکا لینا اور زور سے آمین. ان اختلافی مسائل میں جو اختلافی مسائل صدیوں پہلے امت نے اس پہ کمپرومائز کر لیا ہے کہ ٹھیک ہے جو جیسے کر رہے کرنے دو, آؤ جہاد کی طرف, آؤ تبلیغ کے میدانوں میں, آؤ حلال و حرام کے مسائل کی طرف, مگر یہ مر جائیں گے. ایک کام تو یہ کبھی نہیں کرتے جہاد, یہ میں آپ کو بتا دوں. یہ پھر ایک جذباتی ہو رہا ہوں میں تھوڑا سا, تو پھر موضوع بدل جائے گا. ٹھیک ہے, جہاد کا ایک میرے پاس میرے بھی دوست ہیں اہل حدیث, میں ان کے بارے میں اتنا متشدد نہیں ہوں. میری رائے ہے کہ اگر کسی کو نہیں سمجھ میں آتی تکلیف تو چلو جیسے چل رہا ہے چل لے بھائی, تو دین پہ چل لے کسی طرح. بدنظری چھوڑ دے, زنا چھوڑ دے, شراب چھوڑ دے, سود چھوڑ دے, تو ٹھیک ہے ایسے ہی چلتا رہے دے. ہمیں کوئی رفع الیدین پر اعتراض نہیں, اگر ہمیں ہوتا تو ہم حرم ہمیں اعتراض ایسے چل رہے ہو چلتے چلے جاؤ. چلو اتنے ہیں جو پانچواں صحیح, چار ہیں نا تو ایک پانچواں بھی صحیح, تو کیا ہو رہا ہے. لیکن مسئلہ سارا یہ ہے کہ یہ اتفاق اور اتحاد سے چل نہیں سکتے, یہ لوگ اکثریت سوائے چند ایک کے یہ چل نہیں سکتے. ان کی مسجدوں میں جائیں تو اشتہار لگے ہوں گے رفع الیدین کے بغیر نماز نہیں ہوتی. میں کہیں کچھ دن پہلے میں چلا گیا, جماعت کی نماز کا وقت تھا, میں چلا گیا اہل حدیث حضرات کی مسجد تھی, میں گیا, میں نے کہا چلیں جماعت سے نماز پڑھتے. تو جیسے ہی داخل ہوئے دائیں طرف ایک پوسٹر لگا ہوا ہے, کھلا مناظرے کا چیلنج, بخاری میں ہے رفع الیدین, زور سے آمین. یہ پندرہویں صدی کی بدعت ہے, 1400 سال میں مسلمانوں کی مسجدوں میں کبھی اس قسم کے پوسٹر نہیں لگے ہوں گے. حالانکہ اختلاف اس وقت بھی تھا, اختلاف اس وقت بھی تھا. تو یہ کیا تماشا ہے بھائی, کیا تماشا. کل فون آیا کسی کا, دو لڑکے کہیں ہوٹل پہ چائے پی رہے تھے, وہ ہمارے نمازیوں میں سے تھے, یہ پرسوں کی بات ہے, رات کے 10 بج رہے تھے. میں 10:30 بجے اکثر انٹرنیٹ پہ آن لائن ہوتا ہوں مسائل بتانے کے لیے. 10 بجے ہیں, دو لڑکوں کا فون آیا میرے پاس کہ حضرت ایک اہل حدیث صاحب ہیں ہمارے ہاں, ادھر بیٹھ گئے ہیں ہوٹل پہ اور ہمیں کہہ رہے ہیں کہ یہ رفع الیدین کی حدیث اور فلانی اور زور سے آمین وغیرہ وغیرہ, جو ان کے چند ایک 8 مسائل ہیں اہل حدیث حضرات کے, وہ انہیں میں پورا مسئلہ گھومتا رہتا ہے. تو میں نے کہا کہ کیا کہہ رہے ہیں, چھوڑو ان کو, کہہ رہے ہیں نہیں, یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی بھی جو ہے نا ہماری ان باتوں کا جواب نہیں دے سکتا. تو میں نے کہا, مجھے پتا تھا کہ یہ پھر یہ دو بھی تھوڑے دن میں ویسے ہی ہو جائیں گے, پھر ان کو واپس لانا ممکن نہیں ہوگا. ایک دفعہ ایک بیماری لگ جائے نا انسان کو بحث موبائل سے, تو اگرچہ میرے پاس ٹائم نہیں تھا اور میں بہت تھکا ہوا تھا, لیکن میں نے کہا کہ اس کو لے آؤ میرے پاس, اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ یہ زہر کا پیالہ پی لے گا مگر آئے گا نہیں, یہ بتا دوں میں, یہ وہیں بیٹھ کے ہوٹل پہ چائے پی دودھ پتی پی کے بڑھ گیا مارے گا, آئے گا نہیں یہاں پہ. تو میں نے کہہ دیا. تو جب ان لڑکوں نے یہ بات اس سے کی ہے, اس اہل حدیث سے غیر مقلد سے, تو وہ کہنے لگا کہ تمہارے مولوی کے سامنے تو ہمارا 8 سال کا بچہ ہی کافی ہے. دعوے دیکھیں کیسے تکبرانہ, 8 سال کا بچہ بھی کافی ہے. تو میں نے کہا کہ 8 سال کا ہو یا 16 سال کا ہو یا 18 سال کا, آئے گا نہیں. حالانکہ میری مسجد قریب ہی تھی اس ہوٹل سے, پرسوں کی بات. تو اب جو اتنا بڑا انہوں نے وہ کہہ دیا کہ چیلنج کے بھی لے آؤ, پھر بھی نہیں آ رہا. بہرحال پھر انہوں نے کہا ہم آ رہے ہیں 10 منٹ میں, 15. میں نے کہا میں نے 10:30 بجے آن لائن ہونا ہے, ویسے تو ابھی بھی میں آن لائن ہی ہوں لیکن نیٹ والی لائن پر آنا ہے میں نے, تو آپ اس کو لے آئیں. انہوں نے بہت اس کو اصرار کیا کہ چلو ابھی بات کرتے ہیں ابھی. تو وہ راستے سے جو ہے نا اس نے یو ٹرن مارا ہے, کہیں نائی کی دکان آ رہی تھی, تو انہوں نے کہا, اس کہنے لگا مجھے بال کٹوانے, کسی اور وقت ٹائم پہ رکھ لو. تو میرا تجربہ ہے یہ بھڑکیاں مارنے والے لوگ ہیں, ہر اہل حدیث ہر غیر مقلد کی بات نہیں کر رہا, جو اپنے آرام سے نماز روزے میں لگا ہے اسے نہ ہم چھیڑتے ہیں نہ وہ ہمیں چھیڑتا ہے. ہیلو ہائے السلام علیکم, خیریت سے ہوگی, اچھی بات. ٹھیک ہے, اس طرح ہمارے بزرگوں نے ہمیں یہی سکھایا کہ ان مسائل میں نہیں پڑھو, بڑے بڑے مسائل امت کے لیے. لیکن کسی کو شوق ہونا, طلاق کے مسئلے پر میرے پاس مسائل آتے ہیں, تحریری مسائل بھی آتے ہیں. تو میں نے 2-4 سال پہلے, پچھلے سال کی بات ہے, بلکہ زیادہ عرصہ بھی نہیں ہوا, پچھلے یا 1.5 سال پرانی بات, تو میں نے مسئلہ لکھ کے دے دیا, 3 طلاقیں واقع ہو گئی ہیں. مسائل آتے رہتے ہیں, ہمارا یہی فتویٰ ہے کہ بھائی واقع ہو گئی ہیں. تو وہ نوجوان چلا گیا کسی اہل حدیث کے پاس, انہوں نے لکھ کے دے دیا کہ قرآن حدیث کی روشنی میں یہ 3 نہیں ہے بلکہ 1 ہے. ہم تو سیدھے سیدھا بتا دیتے ہیں نا, وہ روشنی بھی ڈال دیتے ہیں اس پہ قرآن حدیث. حالانکہ مفتی سے پوچھنے کا مطلب یہی ہے کہ قرآن حدیث کی روشنی میں. یہ کہتے ہیں کہ یہی تو ابو حنیفہ کی رائے کی روشنی میں بتائیں گے, تو امام حنیفہ کی رائے نے بھی جو روشنی ہے وہ قرآن حدیث ہی سے لی ہے انہوں نے, کہیں اور سے نہیں لی انہوں نے. یو پی ایس جو ہے نا سب کا ایک ہی ہے. تو یہ موضوع بھی ضروری ہے, اس لیے آپ کو سب کے لیے تو نہیں ہے لیکن کچھ نہ کچھ لوگوں کو ڈستے رہتے ہیں یہ لوگ, اس لیے میں تھوڑی سی آپ کو چھیڑ رہا ہوں کہ اختلاف کی کیا نوعیت ہے اور کتنا مبالغہ آرائی کرتے ہیں یہ حضرات. تو تین طلاقوں کے موضوع پر وہ اس نے لکھوا کے لے آیا, تو میں نے کہا بھائی یہ فتویٰ کل عدم ہے, اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے, آپ یہ فتویٰ لے کر آپ کی بیوی آپ کے لیے حلال نہیں ہوگی. وہ دوبارہ چلا گیا. قصہ مختصر یہ کہ ہمارے ہاں ایک اہل حدیث صاحب ہیں جو میرے پیچھے نماز نہیں پڑھتے, مجھے مشرق سمجھتے ہیں, ویسے ہلو ہائی کرتے ہیں سلام دعا لیکن نماز نہیں پڑھتے, باقاعدہ جماعت کے وقت میں الگ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں. تو ایک دن میں نے ویسے ہی پوچھ لیا کہ آپ کیوں کہہ رہے ہیں کہ آپ رفع الیدین نہیں کرتے, امام ابو حنیفہ کو فالو کرتے ہیں اور قرآن حدیث کے چھوڑ دے کے یہ بہرحال مشرق ہیں. وہی غیر مقلد جو تھا نا جو نماز نہیں پڑھتا, داڑھی نہیں ہے, صحیح ہے نا, لیکن دعوے بہرحال بہت بڑے بڑے. تو کہنے لگے کہ میں نے کہا کہ یہ غلط مسئلہ آپ نے بتایا آپ کے مولوی صاحب نے, ایک مجلس کی تین طلاقیں تین ہی ہوتی ہیں. کہنے لگے اچھا ٹھیک ہے پھر اس پہ مناظرہ کر لیں. ہمارے بڑوں کی طرف سے مجھے یہ مناظرے اور ان قسم کی چیزوں کی اجازت نہیں ہے, اس لیے کہ فضول قسم کی بحث موبائل سے ایک مثبت انداز سے حکم ہے کہ آپ کام کرتے رہیں, لیکن موضوع بہت وہ تھا پیچیدہ اہم, یعنی موضوع ہے. تو میں نے اس کو بڑوں سے پوچھے بغیر ہی میں نے کہہ دیا کہ آپ ایسا کریں ان کو لے آئیں یا مجھے بلا لیں میں تشریف لے جاتا ہوں. ٹھیک ہے, وہ تو نہیں کہے گا نا مجھے تشریف لائیں, تو میں نے خود ہی اپنے القابات لگا کے میں تشریف لے آتا ہوں, کیونکہ یہ موضوع میں نے کہا میرا مقصد مناظرے بازی نہیں ہے, یہ پہلے بتا دوں. میں ان سے بات کروں گا ہم نے سامنے بیٹھ کے, بھائی کون سی حدیث ہے ہمیں بھی تو بتاؤ ذرا. آپ کسی کی بیوی کو حلال کر رہے ہیں جس کو اللہ نے حرام کیا, اللہ اس کے رسول نے حرام کیا, تو کوئی تو دلیل ہوگی آپ کے پاس, تو بیٹھ کے ذرا بات چیت کر لیتے ہیں. تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے لیکن مولوی صاحب آپ بھاگ جاؤ گے. میں نے کہا انشاءاللہ نہیں بھائی, میں تو خود دعوت دے رہا ہوں تو میں کیوں بھاگوں گا. کہتا اچھا یہ تو آج تک یہ تو دیوبندیوں کا کوئی مولوی پکڑائی میں تو آتا نہیں ہے, تو پہلا مولوی ہے جو پکڑائی میں آ گیا. بڑے دعوے ایسے کرتے ہیں, اللہ کی پناہ مسجد میں بیٹھا ہوں, اتنے بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں کہ یعنی ایک عامی شخص کہتا ہے کہ یہ جھوٹ نہیں بول سکتا, یہ اتنے مضبوط لہجوں میں دعوے کر رہا ہوں. تو میں نے کہا کہ ٹھیک ہے ان کو لے آئے قرآن حدیث کی روشنی میں. ٹھیک ہے, تو بہرحال مجھ سے لکھوایا جا رہا ہے سب کچھ. اس نوجوان نے آ کے مجھے کہا کہ میں نے ایک ایسے اپنے مناظر کو دعوت دی ہے جو شیخ العربی والعجم ہے, سعودی عرب میں بھی بڑے اچھے ان کے تعلقات ہیں اور وہاں بھی بڑی عزت ہے عربوں میں اور پاکستان میں بھی, اور یہ ہے وہ ہے. میں ایک لمحے کے لیے چونک تو گیا کہ میں تو اتنا بڑا شیخ نہیں ہوں, میں تو شیخ کا ساشا بھی نہیں ہوں. ٹھیک ہے نا, لیکن میں نے کہا کہ دلائل تو سنے تو صحیح, کہتے کیا ہیں دلائل تو وہی ہوں گے نا, جتنا بڑا شیخ ہو دلائل تو متعین ہے, تو بات کر لیں گے. میں بھی ذرا اور تھوڑا سا اس موضوع کو پڑھ لیتا ہوں, دیکھ لیتا ہوں قرآن حدیث میں کیا ہے, اور اگر کہیں سے ملتا ہوا کوئی ثبوت ملتا ہے تو تسلیم کریں گے انشاءاللہ. اب جناب وہ شیخ العرب والعجم ان کے, میں نام نہیں لوں گا کسی کی بے عزتی, میں نام ابھی تک میرے ذہن میں ہے ان کا, اور آپ نیٹ پر سرچ کریں وہ نیٹ پر بھی موجود ہیں, ان کے بیانات آپ کو انٹرنیٹ پہ مل جائیں گے, لیکن میرا مقصد کسی کی توہین نہیں ہے کسی شخصیت کو, انہوں نے تو خیر میرے بارے میں بہت کچھ اچھالا ہوا ہے, تو لیکن میں ایک ذات نام لے کے نہیں انشاءاللہ وہ کروں گا. تو ان صاحب نے ڈائریکٹ مجھ سے فون پہ بات کی کہ آپ واقعی اس میں انٹرسٹڈ ہیں, میں نے کہا جی ہاں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے پیپر پہ لکھ کے دے دیں اپنا دعویٰ اور سگنیچر کر دیں تاکہ مکر نہ جائے, مقصد یہ تھا. ہم نے کہا ٹھیک ہے جی, ہمارا دعویٰ یہ ہے آپ کا دعویٰ یہ ہے, ان کا بھی میں نے خود ہی لکھ دیا کہ آپ کا یہ دعویٰ ہے تاکہ وہ تبدیل کرنا ہو تو کر دیں. او یا جی دو ہفتے کے بعد جو ہے نا وہ ہماری بات چیت ہوگی اکیلے میں. میں نے ان سے کہا اکیلے میں نہیں ہوگی. میں نے ان سے کیا کہا, کیونکہ یہ میں آپ کو سمجھانے کے لیے نہیں کر رہا, یہ میں پبلک کو بتانے کے لیے کر رہا ہوں, اور آپ کی پبلک زیادہ ہوگی جن کو اب تک آپ فتوے دیتے رہے, بیویوں کو حلال کرتے رہے, حرام بیویوں کو. تو وہ مان نہیں رہے تھے, اس پہ بار انہوں نے کہا چلو پبلک میں. 15 دن گزر گئے, نہ سر نہ پیر, کوئی پتہ نہیں چل رہا بندہ کہاں گیا. 15 میں پیچھے پڑا رہا, کیونکہ میں نے پھر اس کے لیے تھوڑا سا کتابیں کنگھالی. تقریباً 43-45 کتابیں مجھے یاد ہیں وہ میں کنگھال کے بیٹھ گیا, اتنی اسٹڈی کی, اتنا مطالعہ کیا. ایک یہ کہ بھائی دیکھیں کیا ہے, اور ان کی کتابیں زیادہ پڑھی میں نے. میں گیا بازار مارکیٹ, گیا اہل حدیث کے کتب خانے میں, گیا پہلی دفعہ زندگی میں گیا وہاں. میں نے اس موضوع پر ان کی جتنی کتابیں تھیں تقریباً بڑی بڑی موٹی کتابیں سب خریدی, ان کو اول تا آخر مطالعہ کیا کہ بھائی دیکھیں کہیں کچھ نظر آ جائے. تو اس میں عجیب عجیب خیانتیں نظر آئیں مجھے. وہ میری اس موضوع پر ایک کتاب اب چھپ کے آنے والی ہے, اس میں انشاءاللہ اس کا کچھ تذکرہ ہے کہ ان حضرات نے طلاق کے موضوع پر بہت زیادہ خیانتیں کی ہیں, احادیث کے ترجمے تک غلط کیے انہوں نے. تو وہ کتاب چھپ کے آئے گی انشاءاللہ, پھر آپ اس کو چاہیں تو پڑھ لیں, مطالعہ کر لیں, اس میں پتا چلے گا. اور وہ کتاب کے حوالوں کے ساتھ میں نے اس میں لکھا ہے کہ یہ خیانتیں کی ان کے بڑے بڑے علاموں نے. اس میں بتایا کتاب کا نام یہ, صفحہ نمبر یہ, اور اس میں یہ حدیث کے الفاظ یہ ہیں, اور ترجمہ اس کا الٹا کیا جا رہا ہے, کتنا غلط. کوشش کی ہے کہ حدیثوں کو کشید کشید کے جو ہے نا اپنے اوپر فٹ کیا جائے. تو اب اتنا میں نے مطالعہ کیا, اتنی تیاری کی, بھائی آ جاؤ. تو وہ نہیں آ رہے تھے. بہرحال وہ جو نوجوان لڑکا جو درمیان میں عامی تھا نا, اس کو بڑا گھمنڈ تھا کہ یہ ہو نہیں سکتا کہ ہمارے مولوی صاحب غائب ہو جائیں. اس کو تو بڑا یقین کہ نہیں, ہم تو قرآن حدیث پر ہیں, برحق نہیں, کیسے غائب ہو سکتے ہیں ہمارے مولوی صاحب. میں نے چھوڑ دیا, میں نے کہا لے کر آؤ نا, تو وہ چپک گیا اپنے مولوی صاحب کو جو مناظر تھے. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ یار یہ میں تو کمبل کو چھوڑوں مگر کمبل مجھے نہیں چھوڑ رہا. وہ چپک گیا انہیں کا آدمی کہ حضرت میری عزت کا خیال کریں, تشریف لے آئے. تو جناب وہ بالآخر اس نے کہا کہ ہم یو پی موڑ پہ ایک جگہ ہے, وہاں پہلے آپس میں فیس ٹو فیس ملاقات کر لیں. اور کہنے لگا اپنے اس ساتھی سے کہ میں یہ میرے بارے میں کہنے لگا کہ میں ان مولوی صاحب سے تھوڑی مکالمہ کرنا چاہتا ہوں, بات چیت, تاکہ مجھے پتا چلے کہ یہ میرے لیول کے آدمی ہیں بھی یا نہیں. کوئی علمی آدمی ہو تو بات کروں گا, نتھو پتو سے تھوڑی بات کروں گا. ہم نے کہا چلو بھائی ایک دفعہ مل لیتے ہیں. مجھے تو پتا چلا تھا شیخ العرب والا جمع, لہٰذا مجھے تو کسی مکالمے کی ضرورت ہی نہیں تھی, جو عربوں کا بھی شیخ ہو اور اجمیوں کا بھی شیخ ہو. تو کسی شیخ کا ساشا اس سے ملتے ہوئے تو اس کو تو ظاہر ہے اس کو تردد نہیں ہوگا. ہم چلے گئے جی, وہ فلاں ہوٹل پہ آ رہے ہیں جی, وہاں بیٹھے جی, چائے وائے ہو گئے بھائی. ہاں بھائی میں تو اپنے سول کپڑوں میں ہی گیا ہوا تھا. جب بیٹھے وہاں پہ تو تشریف لائے جی, ان کے ساتھ 4-5 اور حضرات تھے. تو کہنے لگے حضرت ایسا ہے کہ ماشاءاللہ اچھی بات ہے, ٹاپک تبدیل نہ کر لیں, یہ مسجد میں بیٹھا ہوں بلا مبالغہ, ایک جھوٹ نہیں بول رہا میں. میں نے کہا کیوں, وجہ کیا ہے؟ کہہ رہے یہ تو فروعی مسائل ہیں. یہ کیا ہے؟ فروعی مسائل ہیں. ایک بتاؤ, تین طلاق کا مسئلہ کیا رفع الیدین سے کم اہمیت رکھتا ہے یا زیادہ اہمیت رکھتا ہے؟ رفع الیدین پر تو چیخ چیخ کے پوری امت کو پریشان کیا ہوا ہے, میسج آ رہے ہیں, اور اس پر تو اتنے حصہ, اور میں اس پر بھی بات کرنے کے لیے تیار ہوں. یہ نہیں کہ اس میں ہمارے دلائل کمزور ہیں. میں یہ بتا رہا ہوں کہ میں حیران ہو گیا کہ یہ کم اہم کیسے ہے. میں نے کہا پھر اہم کون سا ہے وہ ذرا بتا دیں. کہہ رہے اہم تو یہ تقلید کا موضوع ہونا چاہیے کہ تقلید جائز ہے یا نہیں. تو میں نے کہا چلیں اگلی دفعہ میں میرا پکا وعدہ, یہ والا پہلے مکمل کر لیں موضوع, اگلی دفعہ میں پکا وعدہ. وہ بچپن کی اصطلاحات ہے نا پکا وعدہ, بچے کہتے ہیں نا. ایک سیکنڈ وہ ذرا مکمل کر لیں, یہ فرما رہے ہیں ٹاپک سے ہٹ گیا ہوں تو اب یہ ذرا ہو جائے نا. ٹھیک ہے, وہ ٹاپک تو لگا بندہ ہے, انٹرنیٹ پر بھی موجود ہے, وہ نہیں بھی آیا تو آپ کو ایڈریس ابھی لنک بھیج دوں گا. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے نا بھائی, مطمئن ہو گئے عمران بھائی؟ صحیح. تو کہنے لگے کہ جی وہ جو ہے نا تقلید کے موضوع پر بات ہونی چاہیے. میں نے کہا انشاءاللہ وہ بھی ہوگی, پکا وعدہ, لیکن اگلی دفعہ ہوگی, پہلے یہ نمٹ جائے, کیونکہ یہ بڑا بڑا مسئلہ کھڑا ہوا ہے. ہم ادھر فتوا لکھ کے دے رہے, تین ہو گئی ادھر سے, بہت وہ قرآن حدیث کی باقاعدہ پوری 500 واٹ کی لائٹیں ڈال کے لے آتا ہے کہ جی نہیں ہوئی. تو ہمیں بھی تو پتا چلے کہاں ہے قرآن حدیث, ساری دنیا کے سامنے آنے چاہیے. تو بڑے آئیں بائیں شائیں, تو کہنے لگے اچھا ابھی بات کر لیں تقلید پہ تھوڑی سی. میں نے کہا ہاں ابھی کر لیں لیکن وہ جو ٹاپک ہے نا وہ اسی پر ہو. تو تقلید کی بات چیت شروع ہوئی, کہنے لگے کہ یہ جو کہاں سے ثابت ہے قرآن حدیث میں تو یہ ہے کہ قرآن پہ اتباع کرو. تو میں نے کہا قرآن میں اتباع سے متعلق دو آیتیں, ایک تو یہ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم, جو اللہ نے نازل کیا اس کی اتباع کرو براہ راست, اس میں کہیں درمیان میں واسطہ نہیں ہے. اور دوسری بات یہ واتبع سبیل من اناب الی, اس کے پیچھے چلو جو میرے راستے پہ چل رہا ہے. کسی کے پیچھے چلنے کو کہا ہے. تو پتہ یہ چلا کہ قرآن حدیث پہ چلنے کے دو طریقے ہیں, ایک براہ راست اور ایک کسی کے رہنمائی میں. تو یہ ایک ہی قسم کے شخصوں کو دونوں خطاب نہیں ہو سکتے. براہ راست وہ چلے گا جو پورا قرآن پوری حدیث بہت اچھی طرح سے جانتا ہے, جس کو مجتہد کہتے ہیں, اور جو نہیں جانتا وہ جو جانتا ہے اس کے پیچھے چلے گا, ختم ہو گئی بات. پھر انہوں نے اشکال کیا, میں نے جواب دیا, اشکال جوابی, بہرحال طویل سلسلہ چلا. تو اس کے بعد پھر وہ یہی کہ نہیں جی مناظرہ ایسے نہیں ہوگا, ویسے نہیں ہوگا, یوں نہیں ہوگا, وہ نہیں ہوگا, اکیلے بیٹھ کے کریں گے. میں نے کہا نہیں, اکیلے نہیں ہوگا. ڈیٹ رکھ دی گئی, تاریخ رکھ دی گئی, اس دن فلاں جگہ پہ فلاں اتنے افراد آپ کی طرف سے اتنے, وہ لڑکی والے لڑکے والے نہیں ہوتے, اتنے آپ لائیں گے, ڈبلیو گیارہ میں اتنے ہم لائیں گے, ہو گیا سب. تو لیکن وہ بالآخر اس دن بھی نہیں آئے. اور پھر ان کا جو وہ تھا نا جو شاگرد تھا, اس کا فون آیا, کہنے لگا وہ اسی پر مصر ہیں کہ موضوع تبدیل کرو. تو میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگے یہ موضوع اتنا اہم نہیں ہے. مجھے پھر آ گیا غصہ. میں نے کہا خدا کی حرام کردہ بیوی کو, جس بیوی کو خدا نے حرام کیا ہو اس کو حلال کر دینا, یہ موضوع اہم نہیں ہے کیا؟ تو یہ میں اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ اختلافی مسائل کو دیکھو, جو اہل حدیث جو غیر مقلد ان مسائل کو زیادہ نہیں چھیڑتا, ہم اس کو نہیں چھیڑتے, وہ ہمارا دینی بھائی ہے, کیونکہ ہم تو اتفاق کے داعی ہیں. ہم تو اختلافی اور فروعی مسائل میں ظرف کو وسیع رکھنے کے قائل ہیں. تو جب ہم ہی اگر ایک دوسرے پر گمراہی کا فتویٰ لگائیں گے تو جو دعویٰ ہم کر رہے ہیں اسی دعوے میں ہم جھوٹے نہیں. لیکن اگر کوئی چھیڑ رہا ہے تو وہ گمراہ ہے, چھیڑ خانی کرنے والا. تو یہ بھی یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ شب برات کی فضیلت مربی علماء کی دو رائے ہیں. یہ بھی ایک دیگر اختلافی مسائل کی طرح ایک اختلافی مسئلہ ہے. تو میں نے آپ کو بتایا جمہور کی رائے کیا ہے, اس میں فضیلت کے قائل ہیں, بعض محقق قائل نہیں. لہذا کوئی اس رات عبادت کرنا چاہے بہت اچھی بات ہے, نہ کرنا چاہے اس کی رائے اس طرف ہو کہ میں نہیں مانتا تو بھی ٹھیک ہے, اس میں کوئی آپس میں لڑنے جھگڑنے والی بات نہیں. تیسری چیز ہے اس 15 شعبان کا روزہ. تو یہ بات یاد رکھیں 15 شعبان کے روزہ کسی بھی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے, کسی بھی صحیح حدیث. بعض حضرات یہ دلیل دیتے ہیں کہ بہشتی زیور میں لکھا ہوا ہے کہ 15 شعبان کا روزہ سنت ہے بہشتی زیور میں. تو یاد رکھیے بہشتی زیور جو فقہ حنفی کی کتاب ہے, تو وہ بہشتی زیور خود اس بات کی محتاج ہے کہ وہ جب کوئی مسئلہ بیان کرے تو وہ کسی دلیل کو پیش کرے, کسی فقہ کی کتاب کو یا کسی. تو خود حکیم الامہ مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالی ہی کے شاگردوں میں ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اس کی فضیلت کا انکار کیا. ان کا حکیم الامہ سے اس میں تسامح ہوا ہے. تسامح کا مطلب یہ کہ ایک حدیث ایک پوری طرح تحقیق نہیں تھی, تو جتنی تھی اس کے حساب سے لکھ دیا. تو یہ کتابوں میں اس قسم کی باتیں ہوتی رہتی ہیں کہ ہدایہ میں ہیں. ایک صاحب مجھے کہنے لگے ہدایہ میں یہ بات لکھی ہے غلط ہے. تو میں نے کہا کیا ہو گیا, ہدایہ کو ہم نے کب کہا کہ یہ قرآن ہے بھائی, اس میں مرجو باتیں بھی ہو سکتی ہیں. ہدایہ کی ساری باتوں پہ ہم فتویٰ بھی نہیں دیتے. بعض ہدایہ کی باتیں ایسی ہیں جن کو ہم کہتے ہیں کہ نہیں جی یہ راجہ قول نہیں ہے, راجہ قول وہ ہے جو فلانی کتاب میں لکھا ہے. تو بہشتی زیور میں کوئی ایک آدھ مسئلہ اگر ایسا آ گیا تو وہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. لیکن بہرحال کسی صحیح حدیث سے 15 شعبان کا روزہ ثابت نہیں. تیسری بات, اس رات کو قبرستان جانا, سمجھ رہے ہیں؟ پنجابی کی ایک مثال ہے گل ویلے دی تے پھل موسم دا, سنیے آپ لوگوں نے. میں نے کہیں رکشے بکشے کے پیچھے ٹیکسی کے پیچھے پڑھی ہے. گل ویلے دی کا مطلب گل موقع کی ہو اور پھل ہمیشہ موسم. تو میں جب بھی اس موضوع پر بیان کرتا ہوں میں کہتا ہوں بھائی زیادہ لمبی چوڑی باتیں نہیں, ایسی بات طریقے سے بات کروں گا جس سے آپ کے ذہن میں بات اچھی طرح بیٹھ جائے. تو اب قبرستان پر کے بارے میں بعض علماء ہیں جو بہت فضائل بیان کرتے ہیں اور میری مخالفت بھی کرتے ہیں, اور اپنے ہی بیچارے یعنی دیو احناف میں ہیں, دیوبندی ہیں, وہ بہت زیادہ وہ کرتے ہیں کہ یہ اس نے فضیلت کا انکار کر دیا، یہ کر دیا، وہ کر دیا، تو مناظرے وراظرے نہیں، میں ایک بس سوال کرتا ہوں میں کہ بھئی قبرستان کی فضیلت کے بارے میں ایک حدیث، حضرت عائشہ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے آخری حصے میں اٹھے اور چپکے سے جنت البقیع کی طرف نکلے، 15 شعبان کی رات۔ امی عائشہ کو علم ہوا تو آپ بھی نبی کے پیچھے پیچھے چلی گئیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں مردوں کے لیے مغفرت کی دعا مانگی۔ پہلی بات تو یہ کہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے، سند کے لحاظ سے ضعیف ہے یہ حدیث، 15 شعبان میں قبرستان جانے والی حدیث صحیح بولو بھائی نہیں، کوئی بم بم نہیں پڑے گا انشاءاللہ اس۔ مان لیا اگر صحیح بھی ہے تو پوری زندگی میں کتنی دفعہ جانا ثابت ہوا بولو بھائی؟ ایک دفعہ۔ یہاں ہر سال جاتے ہیں، ہے یا نہیں؟ غلط بات ہے یا نہیں؟ یہ گل ویلے دی تو نہ ہوئی، نہ ویلے دی گل ہوئی، نہ موسم دفل ہوا، یہ تو ایسے ہے جیسے دسمبر میں آم کھا رہے ہیں آپ۔ تو اگر سنت پر عمل کرنا ہے تو نبی نے جن کیفیات کے ساتھ جو کام کیا ہے آپ کو انہی کیفیات کے ساتھ وہ کام کرنا پڑے گا۔ پوری زندگی میں ایک مرتبہ قبرستان جانا اگر ثابت ہے تو آپ بھی پوری زندگی میں ایک دفعہ جائیں۔ پھر نبی جن کیفیات کے ساتھ گئے وہ کیا ہے؟ رات کو چپکے سے، خاموشی سے، اور ہمارے ہاں جتھے بنا کے پبلک کے ساتھ جاتے ہیں، منے الگ اور منیاں الگ، یعنی مدنی منے اور مدنی منیاں، اور اس کے علاوہ مکی منے بھی ہیں، تو یعنی دیوبندی کہہ لیں ان کو، مکی ہو کچھ بھی، بہرحال مختلف قسم کے لوگ جو ہیں وہ جا رہے ہیں۔ تو یہ کیسے جانا ہوا بھائی؟ آپ کو جانے کا شوق ہے تو آپ اس طرح سے جائیں رات کے اندھیرے میں جب کوئی نہ ہو، چپکے سے پتلی گلی سے نکلیں، ایک تو وہ چوڑی گلی ہوتی ہے مین گیٹ، اس کے بجائے ایک گندی گلی ہوتی ہے عام طور پہ، وہاں سے نکلیں، ٹارچ لے لیں تاکہ پیمپر میں پاؤں نہ آ جائے، نکلیں اور رات کو 2-2.5 بجے اندھیرے میں قبرستان سے گھوم کے زندہ سلامت واپس آنے کا عالمی ریکارڈ قائم کریں گے، کیونکہ اتنے اندھیرے میں قبرستان گھوم کے واپس آنا اس زمانے میں بڑے دل گردے کا کام۔ کیا خیال ہے؟ یہ نبی ہی کی ہمت ہو سکتی ہے بھائی، شاید ہماری نہ ہو، اتنے اندھیرے میں قبرستان سے گھوم پھر کے واپس آ جائیں۔ تو یہ جو اتنے میلے ٹھیلوں کے ساتھ جایا جا رہا ہے، اس کے بدعت اور ناجائز ہونے پر کوئی اختلاف نہیں ہے، لہذا اس زمانے میں قبرستان جانا قطعاً جائز نہیں ہے۔ 15 شعبان کی رات کو گھر میں آرام سے پڑے رہے، بدعت وہ گولے گنڈے اور یہ جو میں نے بتایا نا، یہ سب قبرستان پہنچے ہوئے ہوتے ہیں اس رات۔ اور یہ بھی سنا ہے کہ بعض ٹیلی ویژن میں بعض مداری ایسے ہیں جو قبرستان میں اسٹیج لگا کے روتے بھی ہیں، رلاتے بھی ہیں، اور خواتین ان سے بہت متاثر ہوتی ہیں کہ ماشاءاللہ کتنا اچھا رو رہا ہے، اور کڑھائی والے کرتے بھی پہن کے آتے ہیں۔ تو خواتین کو دو طرح سے خوش کیا، ایک تو کڑھائی والے کرتے بدل بدل کے روز، اور اوپر سے رونا، تو یہ دونوں چیزیں ایسی ہیں جو خواتین کو اس میں کافی اٹریکشن ہوتی ہیں ان چیزوں میں۔ تو اس لیے سنا ہے ان کا بیان عورتیں بہت شوق سے سنتی ہیں، ابھی بھی ہو رہا ہے نہیں ہو رہا؟ 15 شعبان کو وہ تشریف لاتے ہیں کڑھائی والے بابا، جب یہ بزرگ بن جائیں گے تو ان کا نام پڑے گا کڑھائی والے بابا۔ کڑھائی کہتے ہیں نا یہ جو، اس کے اشتہارات آ رہے ہیں کل یہ کڑھائیوں کے، تو ان بابوں سے اجتناب کریں، یہ سب فضولیات ہیں، بدعات ہیں، کوئی اس کا ثبوت نہیں ہے۔ دوسری بات یہ کہ مجھے ایک بات بتائیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر بالفرض چلے گئے ایک دفعہ قبرستان، تو کیوں صحابی کیوں نہیں گیا اس رات کو قبرستان؟ یہ کیسی سنت ہے جس پر صحابہ نے عمل نہیں کیا؟ صحابہ تو سنتوں پر ہم سے زیادہ حریص تھے، تو یہ ممکن نہیں ہے کہ یہ عمل سنت ہو اور ابو بکر نہ کریں، عمر، عثمان، علی رضی اللہ عنہم نہ کریں، یہ ممکن نہیں۔ اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ بالفرض اگر نبی نے یہ کام کیا بھی ہے تو یہ نبی کی خصوصیت ہے، سنت مستمرہ نہیں ہے، تو لہذا قبرستان جانے کی قطعاً اجازت اس رات میں نہیں ہے، بدعت ہے یہ۔ اور کیا ہے اس رات میں جو کیا جاتا ہے؟ تقدیر کے فیصلے۔ تو تقدیر کے فیصلوں کے بارے میں یہ جو ہے نا رزق وغیرہ تقسیم ہوتا ہے، اس کے بارے میں قرآن مجید میں صراحت ہے کہ ہم نے اس قرآن کو مبارک رات میں نازل کیا جس میں بڑے بڑے فیصلے ہوتے ہیں، فیہا یفرقو کلو امرن حکیم، اور ایک جگہ فرمایا ہم نے اس رات کو لیلۃ القدر میں نازل کیا، تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، جس میں فرشتے تمام معاملات لے کے نازل ہوتے ہیں۔ دونوں آیتوں کو ملا دیں تو پتہ چلتا ہے کہ مبارک رات وہ لیلۃ القدر ہی ہے وہ 15 شعبان کی رات نہیں. قرآن مجید کی اتنی وضاحت کے بعد اب اگر کسی روایت میں آئے گا تو وہ خبر واحد ہوگی جو اتنی متواتر دلیل کے مقابلے میں اس کی حیثیت نہیں ہوگی، جبکہ کوئی صحیح خبر واحد بھی موجود نہیں. تو اس لیے راجح بات یہ ہے کہ اس رات میں فیصلے یا رزق تقسیم وغیرہ کا کام نہیں ہوتا، وہ جو ہوتا ہے تو وہ کب ہوتا ہے؟ وہ لیلۃ القدر میں ہوتا ہے، رمضان کے آخری اس میں، اور قرآن بھی اسی رات میں نازل ہوا لیلۃ القدر میں. اس قرآن کے نزول کا بھی اس رات سے راجح قول کے مطابق تعلق نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں بات کو کہ نہیں سمجھ رہے؟ ایک بات یہ کہ اس رات میں غسل کر کے اچھے اچھے کپڑے پہنے جاتے ہیں. بعض علماء کو بھی دیکھا ہے ہم نے، وہ غسل غسل کر کے آتے ہیں، بڑے جبہ وغیرہ پہن کے بیٹھ کے ممبر پہ بیان کرتے ہیں اور اس بارے میں کوئی روایت بھی پیش کرتے ہیں. تو اس میں بھی کوئی روایت صحیح نہیں ہے اور یہ شریعت کے مزاج کے بھی خلاف ہے. جو عبادت کی راتیں ہوتی ہیں وہ اچھے کپڑے پہننے اور نہانے دھونے کی ہوتی نہیں ہیں، وہ تہواروں کی تہوار ہوتے ہیں. عید ہے، جمعہ ہے، عید الفطر ہے، عید الاضحیٰ، اس میں نہانے دھونے کا حکم ہے، اچھے اچھے کپڑے پہننے کا. تقریبات ہوتی ہیں نا جس میں، تو اس میں ہوتا ہے نا نہاتا دھوتا ہے آدمی. تو تہوار اور جتنے بھی تہوار ہیں اسلام میں وہ دن کی روشنی میں، راتوں کو تہوار، یہ یہود و نصارہ کی فطرت ہے. عیسائیوں کا تہوار کب ہوتا ہے؟ عیسائی کس دن نہاتے دھوتے ہیں؟ 25 دسمبر کو. اور کب؟ رات. ہم پہلے جہاں رہا کرتے تھے وہاں قریب میں عیسائیوں کی بستی تھی، تو ہماری بھی گپ شپ ہوتی تھی، جاتے تھے تو 25 دسمبر کو سارے چمکے چمکے اجلے اجلے، ایک دم ایسا لگتا تھا کہ یہ باقاعدہ سروس کروا کے آ رہے ہیں، اور سروس بھی ڈیٹول سے. تو ایسے چمکے چمکے اور وہ 3-پیس سوٹ میں اور وہ پھول وول بھی لگائے ہوئے، اور رات کے وقت میں حیران ہوتا تھا کہ یہ رات کے وقت کیا ہو گیا ان کو، یہ تو رات تو سونے کے لیے. تو پتہ چلا جی ان کا تہوار رات کو شروع ہوتا ہے. تو مسلمانوں کے تہوار دن، جمعہ دن کی روشنی میں، عید الفطر دن کی روشنی میں، عید الاضحیٰ دن کی روشنی میں. تو یہ کیسا تہوار ہے؟ اس کو بعض لوگ عید شب برات بھی کہتے ہیں. تو یہ کیسا تہوار ہے جو رات کو ہو رہا ہے؟ تو رات کو تہوار منانا یہ یہود و نصارہ کی فطرت ہے، اسلام میں اس کی قطعاً اجازت نہیں ہے. ہاں رات کو غسل کیا جائے، میل کچیل ہو، پسینہ ہو یا غسل جنابت ہو، وہ ایک الگ غسل ہے، اس کا رات یا دن سے کوئی تعلق نہیں. تو میل کچیل دن میں ہوگا تو دن میں نہا لیں گے، رات کو، بعض کو رات کو نہانے کی عادت ہوتی ہے، نیند نہیں آتی تو رات کو نہا لیں، بعض کو دن میں نہاتے ہیں اور بعض کو عادت ہی نہیں ہے سرے سے، صحیح ہے نا، ان کو نہلانا پڑتا ہے، تو وہ ایک الگ حساب کتاب ہے. تو یہ جو ہے نا، راتوں کو تہوار نہیں منایا جائے، اس لیے اس میں غسل کرنا، اچھے اچھے کپڑے پہننا، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، بدعت ہے، بدعت. اور کیا رہ گیا؟ حلوا. اچھا پٹاخے وٹاخے ہیں، پٹاخے تو سب کو پتا ہے غلط ہی ہیں، حلوے پر تھوڑی سی میں روشنی ڈالنا پسند کروں گا. اس رات میں کھانے پینے، کیونکہ تہوار ہی نہیں ہے تو نہ، دیکھو عید تہوار ہے تو اس میں کھاؤ بھی کھلاؤ گے، کوئی بقرعید تہوار ہے، کھائیں کھلائیں، کیا خیال ہے؟ تو ولیمے میں کھایا جاتا ہے، کھلایا جاتا ہے، تو یہ رات کھانے کھلانے کی نہیں ہے. عبادت کی راتیں ویسے بھی کھانے کھلانے کی ہو ہی نہیں سکتی، جب عبادت کہہ دیا تو کھانے کھلانے کی نفی، کھا پی کے عبادت ہوتی نہیں ہے انسان سے. عبادت تو ہلکا پھلکا، ایک آدھ چائے پی لے، ایک آدھ پیالی بس، وہ ہلکا پھلکا، آج بیگم کم کھاؤں گا، آج رات میں نے عبادت کرنی. یہ تھوڑی کو کہتا بیگم آج ذرا 2-4 پراٹھے بنا دو، تہجد پڑھنی ہے میں نے. اتنا کھا لیا تو اٹھے گا کون بھائی؟ پولیس سے بھی نہیں اٹھو گے. جو آدمی 3-4 پراٹھے کھا کے سویا اس کو فجر میں پولیس بھی نہیں اٹھا سکتی، اتنا پیٹ بھر کے سوتا ہے. تو جب اس رات کو کہہ دیا کہ عبادت کی رات ہے تو آپ نے کہہ دیا کہ کھانے پینے کی نہیں ہے. رمضان کی راتیں عبادت کی ہوتی ہیں اور دن بھی عبادت کے ہوتے ہیں، لہذا رمضان میں کھانے پینے کی کمی ہوتی ہے. بقرعید کو روزہ رکھنا حرام، عید الفطر کو روزہ رکھنا حرام، لہذا کھاؤ پیو، صحیح ہے نا؟ تو لہذا، اور یہاں ایک بات میں یہ بھی عرض کر دوں آپ کی خدمت میں کہ اسلام میں، بار بار یہ بات بتاتا ہوں، کھانا پینا جو ہے نا، جو ثواب ہے، جو ثواب والا کھانا پینا، وہ صرف بقرعید میں ہے، عید الفطر میں ہے، ولیمے میں ہے اور عقیقے میں، چار چیزیں ہو گئی، اس کے علاوہ نہیں ہے. اس کے علاوہ ویسے کسی کو، یعنی کھلانا تو ہے، کھانا نہیں ہے. اس کے علاوہ جو ہے نا، ویسے کسی غریب کو کھلا دیا، چلو بھائی، یا دوستی یاری میں کسی کو کھلا دیا، یہ جو چار مواقع، ان میں کھانا بھی ہے. بقرعید میں خود بھی کھانا چاہیے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام خود بھی بقرعید کا گوشت پابندی سے تناول کیا کرتے تھے، اللہ نے کی طرف سے میزبانی ہے، بقرعید کو روزہ اسی وجہ سے حرام ہے، عید الفطر میں کھانا چاہیے، اتنے کھانے پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی اہتمام کرتے تھے کہ کچھ کھا کے عید کی نماز پڑھنے آتے تھے، حالانکہ عام دنوں میں تو کبھی کھایا کبھی نہیں کھایا، بقرعید عید الفطر میں کھائیں گے پہلے نماز بعد میں، تو یہ تہوار ہے ان میں ہے. باقی اسلام میں کھانا پینے کے بجائے کم کھانے کو اور کھانے سے اوائڈ کرنے کو، آپ کی زبان میں تاکہ سمجھ میں آ جائے، کیونکہ یہ بات اب اردو میں سمجھ میں نہیں آئی، کھانے پینے کو سے پرہیز کی بات کر رہا ہوں، تو یہ ہے پسندیدہ کام. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المؤمن یأکل فی میان واحد والکافر یأکل فی سبعتی امعاء، کافر سات آنتے بھر کے کھاتا ہے اور مومن ایک آنت کھاتا ہے، تو کافر سات گنا زیادہ کھاتا ہے، جبکہ آج کے مومنین کی روٹین دیکھ لیں اگر آپ، مذہب کے نام پہ کافر سے 25 گنا زیادہ کھاتے ہیں، یا تو مذہب سے ہٹ کے کھاتے ہیں نا، مذہب کے نام پہ کھاتے ہیں. آج جمعرات کے اور آج پتہ نہیں وہ 11ویں کے حلیم ہے اور آج 13ویں کا ہے اور آج 3ویں کا ہے اور آج 40ویں کا ہے اور آج یہ ہے اور آج وہ ہے، پتہ نہیں کیا کیا ہے. کافر لا مذہب ہو کے اتنا نہیں کھاتا جتنا مسلمان خدا کو راضی کرنے کے لیے کھاتا ہے، یعنی اپنے خیال کے مطابق. یہ اللہ کی کیسے رضا ہے؟ نبی تو فرما رہے ہیں مسلمان کم کھاتا ہے. یورپ میں جا کے دیکھیں لوگ کہتے ہیں انگریز کم کھاتے ہیں، اور یہاں جو پاکستانی آتے ہیں نا، انگریز ان کو دیکھ کے حیران ہوتے ہیں، یار یہ کھاتے ہیں. ایک ہمارے رشتہ دار انگلینڈ سے 5 سال کے بعد آئے، وہ جاندار ماشاءاللہ ڈبل ڈیگر بن چکے تھے، وہ آئے کہنے لگے یار گورا کھاتا ہی نہیں ہے کمبخت. یار ہم تو پریشان ہوئے، ادھر چلتے چلتے ایک برگر تھوڑا سا چکا ہوا، آفس میں ایک کام شروع کر دیا اس نے، پھر آیا شام کو تھوڑی بہت چائے وائے برگر ڈبل روٹی برگر، کہہ رہے ہم تو بیٹھتے تھے تسلی سے بیٹھ کے جو ہے نا، جب تک 4-5 روٹیاں نہیں کھا لیتے ہمارا تو پیٹ نہیں بھرتا، تو برگر برگر نہیں کھایا کریں روٹی کھا لیا کریں، یہ نہ سمجھے کہ وہ کوئی اچھا کرتے ہیں برگر کھا کے. تو بہرحال یہ جو زیادہ کھانا پینا ہے یہ شریعت میں پسندیدہ نہیں ہے، اس سے صحت کو بھی نقصان ہوتا ہے، اس سے عبادت میں زیادہ کھاؤ گے تو پھر سو گے بھی زیادہ، سوتو آدمی اللہ کو پسند نہیں، سوتو کہاں سے اللہ کو پسند ہوگی. توند والا دیکھو، ایک تو توند بعض دفعہ نکل آتی ہے کسی بیماری کی وجہ سے، آج بہت سے لوگوں کا پیٹ نکلا ہوا ہے بیماری کی وجہ سے، ہضم نہیں ہے، قبض ہے، پانی صحیح نہیں ہے، اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کسی کا پیٹ نکلا ہو تو اس سے بدگمان ہونا جائز نہیں ہے. ہم نے بڑے بڑے بزرگ ایسے دیکھے ہیں جن کی خوراک بہت کم مگر ان کا پیٹ نکلا ہوا ہے، حالانکہ ہمیں پتا ہے کہ یہ بہت تھوڑا کھاتے ہیں، مگر یہ کہ کوئی بچپن سے بیماری لگ گئی یا قبض ہو گیا یا پانی صحیح نہیں ملا اس کی وجہ سے پیٹ نکل آیا. بعض بچوں کا پیدائشی پیٹ نکلا ہوا ہوتا ہے، تو کسی پیٹ والے کو دیکھ کر بدگمان نہیں ہونا چاہیے، لیکن اگر کھانے کی وجہ سے توند نکلی ہے یہ شریعت میں پسندیدہ نہیں ہے. صحیح حدیث سے اس کی جو ہے نا اس کی قباحت ثابت ہے. حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یہودی عالم کو دیکھا جس کا پیٹ نکلا ہوا تھا، آپ نے فرمایا بتاؤ کیا تورات میں یہ لکھا ہوا نہیں ہے کہ اللہ کو بڑی توند والے سے نفرت ہے، یعنی جو کھا پی کے توند نکالی ہو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر یہ طنز کیا کہ تمہارا خود اس تورات پر عمل نہیں ہے. تو وہ مولوی حضرات یا وہ عام لوگ بھی جو کھا کھا کے توندے نکالے چلے جا رہے ہیں اور پرواہ نہیں کر رہے کہ بھائی اس کو اچھا توند کم کرنے کے لیے کھانا نہیں چھوڑیں گے، بھاگ لیں گے 10-10 کلومیٹر، جم کلب چلے جائیں گے وہاں جا کے ایکسرسائز، اتنا پسینہ تھوڑا کم کھا لو، یہ نہیں ہو سکتا. اور بات تو یہ کرتے ہیں توند کم کرنے کے لیے پھر اضافی کھاتے ہیں کہ حکیم صاحب کوئی ایسی دوا دے دیں کہ میں کھانا کھاؤں مگر توند نہ نکلے، اس میں کچھ بھی کھانا پڑے ہمیں مزید کچھ. وہ ایک آدمی کا پیٹ بھرا ہوا نا بہت، تو حکیم کے پاس گیا کہ بدہضمی سے برا حال ہے، تو حکیم نے 2 گولیاں دے دی، یہ کھا لو. کہنے لگا اگر اس کی جگہ ہوتی تو 2 لقمے اور نہ کھا لیتا میں. اس لیے حلوے کہاں شریعت پسند کرے گی حلووں کو جس سے پیٹ نکلتا ہے. آج جو ہے نا وہ خوراک کھانے کے بعد یوٹیلائز کرنے کی تو لوگوں کے پاس جگہ نہیں ہے، ایکسرسائز نہیں ہے، ورزش نہیں ہے، محنت نہیں ہے، تو وہ کھاتے چلے جا رہے ہیں. تو کھانا کم کریں، حلووں کی تعداد اور یہ تیجے اور کوڑے مونڈے یہ تو ویسے ہی صحت کے لیے بھی نقصان دہ ہیں. اتنا کھانا اگر شریعت میں پسندیدہ ہوتا تو شریعت توند والے کو زیادہ پسند کرتی. زیادہ پسند کرتی ہے، اتنے کھانے پینے کے مواقع رکھے. اور عجیب بات یہ ہے کہ وہ سنتیں جن کا کھانے سے تعلق ہے اس کے بارے میں لوگوں کے فون سب سے زیادہ آتے ہیں میرے پاس. عقیقے کے فون اتنے آتے ہیں کہ نکاح طلاق کے اتنے نہیں آتے، نماز روزے کے اتنے نہیں آتے. عقیق کیونکہ کھانا ہے نا اس میں، وہ فوراً سنت زندہ کریں گے، دو بکرے کھاؤ اور کھلاؤ تو وہ آئیں گے فوراً. باقی روزے کے نہیں آئیں گے کہ حضرت یہ پیر جمعرات کو سنا ہے روزہ رکھنا سنت ہے، میں بھی رکھ لوں تو ثواب مجھے بھی پورا ملے گا کہ نہیں ملے گا، یا اور کون کون سے دن ہیں جن میں روزہ رکھنا سنت ہے بتا دیں. یہ نہیں آئیں گے، کھانے کے متعلق آئیں گے لوگوں کے فون زیادہ تر. تو اس کا مطلب ہے کہ مسلمان جو ہے یہ دنیا پرست ہوتا چلا جا رہا ہے. تو اس لیے شب برات کے حلووں کو چھوڑ دیں. اللہ کے نبی کو جو حلوہ پسند تھا، تو حلوہ عربی میں میٹھی چیز کو کہتے ہیں، تو وہ کھجور وغیرہ جیسی میٹھی چیزیں پسند تھی اللہ کے نبی کو. یہ جو آج کل تڑکے لگا لگا کے گجریلے، وہ اس میں وہ گجریلا کہتے ہیں نا، وہ جو گاجر کا بنتا ہے اس میں کیا وہ ڈالا جاتا ہے کھویا بھی، اور یہ بھی یہ چیزیں اللہ کے نبی نے شاید دیکھی بھی نہ ہو کبھی، تو کھائیں گے کیسے؟ صحابہ کرام کو بھی یہ چیزیں میسر نہیں تھیں. اللہ کے نبی کی خوراک بہت سادہ ہوتی تھی، بہت اچھی ہوتی تھی، تو وہ خوراک کھانی چاہیے. نہیں بھی کھائیں تو حلوہ کھانا بھی ہو تو بہرحال دن دائیں بائیں کر لیں، 15 شعبان کو نہ کھائیں، اس کا بائیکاٹ کریں. کوئی اگر حلوہ بھیج دے تو اس کو یا تو بم رکھ کے بھیج دیں، اس میں آئندہ کبھی نہیں بھیجے گا وہ. لوگ ڈھیٹ ہوتے ہیں، آپ جتنا مرضی منع کرو نا وہ پھر بھیجے گا. آپ کہہ دو گے ہم حلوے مانڈے والے نہیں ہیں، لوگ کہے گا نہیں ہم نے تو پکا لیے، اس میں ہے حرج کیا ہے، کھانے میں حرج کیا. محرم میں ایک دفعہ ہمارے ایک دوست نے دعوت کی، بہت قریبی دوست ہے، میں گیا ان کے گھر تو حلیم، اب وہ 9 محرم یا 10 محرم تھا، حلیم آ گیا. میں نے کہا بھائی یہ میں کیسے کھاؤں، میں تو پبلک نے دیکھ لیا، یا تو کہیں چھپڑ میں بیٹھے ہوتے تو چلو اچھی نیت سے کھا لیتے. تو میں نے کہا یہ تو یہ کیسے، میں قوم کو کیا منہ دکھاؤں گا. تو انہوں نے کہا نہیں حضرت کسی کو نہیں پتا، میں اور آپ بس کھا لیں. میں نے کہا نہیں کھاتا بھائی میں یہ. کہہ رہے خدا کی قسم میری نیت محرم کی نہیں تھی، میں نے اتفاق سے ویسے ہی بنا لیا. میں نے کہا پورے سال یہ اتفاق نہیں ہوا، یہ 9 محرم کو کہاں سے سگنل آئے ہیں، یہ اتفاق نہیں ہے، یہ گن پوائنٹ پہ بنوایا گیا ہے، یعنی بیگم نے کہا ہے کہ بناؤ. تو یہ سب باتیں وہیں سے گنتیاں بیگم نے سکھائی ہیں جو آج اب ہم آپ کو پٹیاں پڑھا رہے ہیں. خواتین بھی بیان سن رہی ہیں تو ان سے بھی گزارش ہے کہ اپنے شوہروں کو منع کیا کریں، یہ ایسے مطالبات ان راتوں میں نہ کیا. بدعت جو ہے نا بدعت ہی ہوتی ہے. ہمارا دیکھو یہ جو دین ہے نا ہمارا، یہ صرف ہمارے لیے نہیں ہے، یہ ہم جو عمل کریں گے غیر مسلم اسی کو اسلام سمجھے گا. عیسائی ایک پادری ہے، اس کی میں نے کتاب پڑھی، اس نے لکھا ہے کہ مسلمانوں کی 3 عیدیں ہیں، ایک عید الفطر، ایک عید الاضحیٰ، ایک عید میلاد النبی. پھر اپنے بارے میں لکھا ہماری اتنی ہے فلاں نے، ایک اس نے مذاہب کی ریسرچ پیش کی. اب یہ اس نے کیوں لکھی، اس لیے کہ تیسری عید بڑے پیمانے پر منائی جا رہی ہے، دیکھ رہا ہے جگہ جگہ ہری جھنڈی اور 12 ربیع الاول کو عید منائی جا رہی ہے، اور باقاعدہ حکومتی سطح پر اس کی چھٹی دی جا رہی ہے، عید میلاد النبی کے نام سے وہ دن رجسٹرڈ ہے گورنمنٹ کے کاغذات میں، تو وہ تو یہی کہے گا. تو نقصان کیا ہوتا ہے جب کوئی غلط کام کیا جاتا ہے، غیر مسلم کے سامنے آپ دین کا جو تصور پیش کرتے ہیں تو وہی تصور اسی تصور کو غیر مسلم برحق سمجھتا ہے، تو یہ دین کی حفاظت کے خلاف ہے. ہمارے ذمے دین کی حفاظت کرنا بھی ہے، ہم اپنے عمل سے بتائیں گے بھائی یہ ہمارے دین کا حصہ نہیں. دیکھو کوئی گناہ کرتا ہے نا، گناہ غیر مسلم کو پتا ہے کہ یہ ان کے مذہب میں نہیں ہے، یہ اپنے ذاتی حرکت ہے اس کی، لیکن آپ ان مقدس راتوں میں یا جو ہے نا یا ایسے دنوں میں کوئی مقدس سمجھ کے کوئی کام کریں گے تو وہ کہے گا ان کے مذہب کا حصہ ہے. ایک دفعہ ربیع الاول کا جلسہ تھا، ہم چھوٹے تھے، ہمیں نہیں پتا تھا یہ ربیع الاول کیا ہوتا ہے اور بدعت کیا ہوتی ہے، ہم بھی چلے جاتے تھے، تو اس کے بعد بالو شاہی بٹ رہی تھی، بٹتی ہے نا جلسوں کے بعد بالو شاہی مٹھائی بٹھائی. تو ایک عیسائی دوست تھا ہمارے، کلاس فیلو تھا اسکول میں، تو وہ کہنے لگا کھا لیا، ٹھیک ہے وہ طنز کر رہا تھا، کھا لیا، کہہ رہے یہی تو ہے تمہارے کھانے پینے کے مزے، کبھی کچھ مٹھائی کھاتے ہو کبھی جو ہے نا وہ کبھی حلوے کھاتے ہو، تمہارا دین ہی یعنی مقصد واضح لفظوں میں نکلا لیکن طنز یہی کر رہا تھا. تو مجھے اس وقت تو سمجھ میں نہیں آیا، چھوٹے تھے ہم اس وقت تو ہم نے واقعی کھا لیا تھا وہ، اب آ رہا ہے کہ بھائی یہ حقیقت. وہ یہی دیکھتے ہیں کہ کبھی بالو شاہی بٹ رہی ہے، کبھی جناب ان کے یہاں حلوے بٹ رہے ہیں، کبھی نظر و نیاز کے نام پہ، پیرانے پیر کے نام پہ کبھی کھا رہے ہیں کبھی، اور جو چیزیں نہیں کھانے کی وہ بھی کھا جاتے ہیں. تو بھائی اور یہ معاملہ جب آگے بڑھتا ہے نا کھانے پینے کا، تو پھر بہنوں کی جائیدادیں بھی کھا جاتا ہے یار، بیوی کی مہر بھی کھا جاتا ہے بیوی کا، اور بھی معلوم نہیں کیا کچھ کھاتے کھاتے پھر صدر بن جاتا ہے بعض دفعہ. تو یعنی پھر وہ کھانے کا عالمی ریکارڈ قائم کرتا ہے. تو اس لیے آپ نے اگر کچھ کھانا بھی ہے تو دین سمجھ کے نہ کھائیں. آپ بولیں مجھے اچھا لگ رہا ہے اس لیے کھا رہا ہوں. ہم بھی الحمدللہ کھاتے ہیں, اتنا پرہیز ہم نہیں کرتے جتنا بیان میں آپ سمجھ پتہ نہیں. مولوی صاحب ہماری بھی اللہ کا شکر ہے بہت ٹائٹ خوراک ہے, ناشتہ وقت پہ نہ ملے تو پورا گھر الٹ دیتے ہیں. اور جناب ویسی کی بچپن میں تو میں جب گھر میں آتا تھا تو جب اسکول سے آتا کھانا نہیں ہوتا تو پلیٹیں اٹھا اٹھا کے پڑوسیوں کے یہاں پھینکتا تھا. ایسا غصہ ابھی تک والدہ بتاتی ہیں کہ یہ ایسا غضبناک. تو ہم بھی کھاتے ہیں لیکن مذہب سمجھ کے نہیں کھاتے. صحیح ہے, ابھی گھر جائیں گے کھانا کھائیں گے مذہب سمجھ کے نہیں. بھائی کھانا لگ رہا ہے کھانا ہے بھائی, ہم تو کمزور لوگ ہیں بھائی, کھائے بغیر ہم چل نہیں سکتے, ہمیں تو نیند نہیں آتی جب تک کھائیں گے نہیں, لیکن دین نہیں سمجھتے بھائی اس کو. تو آپ نے حلوہ پکانا ہو تو 15 شعبان کے علاوہ پکائیں, دین سمجھے بغیر پکائیں, ٹھیک ہے. اور جو ہے ان راتوں میں اہتمام نہ کریں. اور تو کوئی چیز نہیں ہے کہ 15 شعبان کے حوالے سے سب ختم ہو گیا میرا خیال. 13, 14, 15 کا جو روزہ رکھتے ہیں نا یام 20 کا, تو وہ اس دفعہ 13, 14, 16 کا رکھ لیں, کیونکہ 15 کا رکھیں گے تو پھر بدعت کی ترویج ہوتی ہے, لوگ یہی سمجھتے ہیں اسی وجہ سے رکھا ہو. یا اگر 15 کا رکھنا ہی ہے انہوں نے تو وہ چھپا کے رکھ لیں, لوگوں کو بتائیں نہیں, روزے کا ویسے ہی پتہ نہیں چلتا کسی کو. تو ایسا کر لیں جلدی سے دیجئے. کیا ہے یہ, عورت کو اللہ نے دائیں پسلی سے پیدا کیا ہے, اسے سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو ٹوٹ جائے گی. بیوی اگر شوہر کو دین پر چلنے میں رکاوٹ بنے, شوہر کے دین پر چلنے میں رکاوٹ, اس کو کیا حل ہے؟ بیوی رکاوٹ کیسے بن سکتی ہے شوہر کے دین پر چلنے میں, یہ تو سمجھ میں نہیں آتا, ناممکن سی بات ہے. شوہر داڑھی رکھ رہا ہے, بیوی روک سکتی ہے؟ کوئی ایسا لوشن لگا دے داڑھی نہ نکلے اس کے. شوہر نماز پڑھنے جا رہا ہے تو کیا پاؤں میں زنجیریں ڈالے گی اس کی؟ تو بیوی نہیں روک سکتی شوہر کو. ہاں یہ ضرور ہے کہ شوہر بیوی کو دین پہ چلانا چاہتا ہے اور وہ چل نہیں رہی, تو اب کیا کرے؟ شوہر کمپرومائز کرے تو وہ ہر قسم کے شوہر اور ہر قسم کی بیوی کا الگ الگ حکم ہے, ایک ہی قانون سب پہ اپلائی نہیں کیا جا سکتا. بیٹا اپنی نافرمان بیوی کے لیے اپنے ماں باپ کو چھوڑ سکتا ہے یا نہیں؟ نافرمان بیوی کا مطلب کیا ہے؟ ایسے تو کامن سا لفظ ہے ایک نافرمان. یہ ایک مسئلہ ہے کہ اس زمانے میں خواتین بھی سن رہی ہیں, کوئی فسادات نہ گھر میں کھڑے ہو جائیں, میں ایک مسئلے کی حد تک بتا رہا ہوں. اس زمانے میں بیوی کو اپنی والدہ سے علیحدہ رکھنا چاہیے, سمجھ میں آ رہی ہے بات, ورنہ بڑے فسادات. آپ اپنی والدہ کی خدمت کریں دل و جان سے. لوگ کہتے ہیں کہ ہم اپنی ماں سے علیحدہ ہو جائیں, تو آپ علیحدہ نہیں ہو رہے, آپ بیگم کو الگ گھر لے گی. آپ روزانہ والدہ سے آئیں ملیں, آدھا گھنٹہ ایک گھنٹہ باتیں کریں والدہ کے ساتھ, پاؤں دبائیں والدہ کے, جتنی خدمت کر سکتے کریں. لیکن جہاں گھر میں فسادات ہو رہے ہیں بیوی کو فوراً والدہ سے الگ گھر. اور ویسے بھی اس میں یعنی کوئی شرعی قباحت بھی نہیں, اس سے محبت کی زندگی گزرتی ہے. کہیں محبت سے رہ رہے ہیں تو پھر الگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, سمجھ میں آ رہی ہے نا بات. لیکن عام طور پہ ایسا آج کل دو بھائی ایک گھر میں نہیں رہ پاتے تو ساس بہو کیسے رہ پائیں گی ایک گھر میں, اور یہ بڑے مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں اس میں. میرے پاس لوگ آتے ہیں جی یہ جھگڑا چل رہا ہے, مرد پاگل ہو جاتا ہے شادی کے بعد, ماں کچھ کہہ رہی ہے بیوی کچھ کہہ رہی ہے, وہ سمجھ میں نہیں آتا. ایک طرف ماں ایک طرف بیوی کا ہے, وہ ظاہر ہے بیوی پر ظلم کرتا ہے تو وہ بھی کسی کی بیٹی ہے, اور ماں نے تو زندگی پر پالا ہے, وہ بیوی کی خاطر ماں کو کیسے چھوڑ دے. تو وہ پھر خواتین کی جو آپس کی لڑائی ہے, اس میں یہ فیصلہ کرنا کہ غلطی کس کی ہے, یہ آپ کے سپریم کورٹ کا جج بھی یہ فیصلہ نہیں کر سکتا. اس سے جا کے پوچھ لو تمہاری بیوی صحیح ہے یا ماں صحیح ہے, وہ نہیں بتائے گا, یہ آج تک مجھے نہیں پتا چلا. سمجھ میں آ رہی ہے بات. خواتین کی لڑائیوں میں یہ فیصلہ کرنا کہ ان میں سے صحیح کون, کیونکہ اتنا مبالغہ آرائی ہوتی ہے, اس نے یہ بولا تو اس نے یہ بولا, ایسی کھچڑی پک جاتی ہے کہ آدمی کہتے ہیں آئندہ میں گھر میں ہیلمٹ پہن کے داخل ہوں گا. صحیح ہے, تو کھچڑی پک جاتی ہے اس پہ. اور ماں کا رشتہ ایسا ہے کہ اس کے سامنے اف کرنے کی اجازت نہیں. اب ماں کی برداشت کرو تو سارا غصہ پھر بیوی پہ نکالتا ہے جا کے. اور بعض ایسا کرتے ہیں کہ وہ ماں سے لڑ پڑتے ہیں, وہ بھی غلط ہے. بہتر نہیں ہے کہ بھائی تم ادھر رہو, ٹھیک ہے, آپ ادھر رہیے, ٹھیک ہے, اور ماں کی روزانہ خدمت کرو. تو اگر اکٹھے رہ لیں خوشی سے تو بہت اچھی بات ہے, جوائنٹ فیملی میں تو بڑی برکتیں ہوتی ہیں. پیسہ کی بچت بھی ہے، بچوں کی تربیت بہت اچھی ہوتی ہے، لیکن نہیں رہ پاتے، لڑائی ہوتی ہے تو پھر الگ رکھیں، یہ زیادہ بہتر ہے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہ وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب.